قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. کہہ دیجئے نبی آپ ان سے کہیں کہ کس طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, آپ ان کو اس طرح سمجھائیں, ان کو اس طرح کہیں, ان کو اس طرح کہیں. اے نبی ان کو کہیں غور نہیں کیا تم نے, دیکھا نہیں. دیکھا نہیں کا مطلب کیا, یعنی ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح. اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا, دیکھیں کتنی فورسفل آیتی ہے نا, اللہ کا عذاب آ جائے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ سوچتا ہے کہ اگر واقعی غور کرو, سوچو اگر اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک بھی آ سکتا ہے, او جہرتن اعلانیہ بھی آ سکتا ہے. اچانک کیسا ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں تھا, ایک دم بے خبری میں انسان پکڑا گیا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کوئی وارننگ نہیں تھی اس چیز کی. یا جہرتن, یا بھائی فور کاسٹ بھی ہے, کوئی وارننگ ہے, کوئی علامات پہلے پتہ چلنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن ان دا اینڈ عذاب آ گیا. تو حل یحلق الا القوم الظالمون, تو ظالموں کے سوا بھی کیا کوئی ہلاک ہوگا؟ ظالم کون ہوتا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک, سب کو پتا ہے. لیکن ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا, جو جس کا حق ہے نا اس کو اس کا حق نہ دینا. سب سے بڑا بتائیں حق کس کا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا حق سب سے بڑا ہے, اس کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب آپ کو آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے, یعنی اس کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگتے ہیں, یہی تو شرک ہے. یہ اس طرح سے سب سے بڑا ظلم بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا ظلم تو کیا ہے؟ شرک. اس کے علاوہ بھی اور بھی مظالم ہیں جو لوگ کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنا بھی ایک ظلم ہے. اللہ کا حق تھا کہ اس کے سامنے جھکا جائے, آپ نے اس کا حق نہیں دیا. گناہ کے سارے کام ہی ظلم ہے. اسی لیے تو ہم دعا میں کہتے ہیں نا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ گناہ جو کر دیے یہ ظلم ہے. اور آج تو دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک دفعہ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, ظلم کی داستانیں ہیں وہاں. لیکن یہ ظلم جو ہے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ, یعنی یہ ظلم ہلاکت لے کر آتا ہے. تو ظلم نہ کرو یہ کہا جا رہا ہے. ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھو, ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آ جائے. کوئی قوم بھی اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک اس میں ظلم نہ ہو جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو تو مہلت دے دیتا ہے, کفر کو تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, لیکن ظلم کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. کفر کو تو اللہ برداشت کر لیتا ہے, ٹھیک ہے کوئی کافر ہیں, ٹھیک ہے ان کا آخرت کے اندر ان کا انجام برا ہے, لیکن جو ظالم ہے نا اس کو نہیں اللہ برداشت کرتا. اسی لیے مظلوم کی جو آہ ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چاہے دیر سے آئے لیکن اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ اس کی مدد فرمائے. مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ نہیں لینی چاہیے. اس لیے ظالم کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اور ظلم قیامت کے اندھیروں کی طرح ہوگا. ظلم کا مطلب ظلمتیں ہیں نا, ظلمت ہم کہتے ہیں اندھیرے کو. ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا. ظلم نہ کرو. لوگ کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو ظلم کرتے ہی ہیں. جس وقت شرک کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی ہم ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے قریبی لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. بہت ساری باتیں سننے میں جب آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ظالم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے پیاروں کو بھی نہیں بخشتا, جو اس کے خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتا. کہیں ہم دیکھ رہے ہیں بچے والدین پہ ظلم کر رہے ہیں, کہیں ہم دیکھ رہے ہیں والدین اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے اکثر دیکھا ہے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں. کمزور پہ ہر ایک جو قوت والا ہے, یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو عدل والی ہے, انصاف والی ہے, مگر انسانوں میں تو جس کے پاس قوت آ گئی, آدمی ہے تو وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو مار پیٹ رہا ہے. جس کے پاس جو طاقت آتی ہے نا, وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. کام نہیں, لوگ اس سے بچتے ہیں. تو یاد رکھنا, یہ ظلم جو ہے اللہ کے عذاب کو انوائٹ کرنے والا ہے, اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے یہ. اللہ اکبر. اور جب عذاب آتا ہے تو اچانک بھی آ سکتا ہے, بالکل اچانک اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے, تو ظالم ڈر جائے کہ اللہ مجھے اچانک پکڑ سکتا ہے, اور انعامیہ بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے بے خوف نہ انسان ہو اللہ کی پکڑ سے, اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. اور پھر جب ظلم بڑھتا ہے اللہ تباہ کر دیتا ہے. اور اپنے معاشروں میں دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے, انسان کی روح کانپ جاتی ہے ظلم کی داستانیں سن کے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالی تم پر جہاں سے بھی عذاب لے آئے, پکڑ اسی کی ہوگی جو ظالم ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ کیسے جب عذاب آئے گا تو وہ تو سب کے اوپر ہی آتا ہے. پھر یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں, وہ صرف ظالموں کو ہلاک کرے گا, تو کیا چن چن کے ہلاک کرے گا؟ اگر کسی قوم کے اوپر مسئلہ عذاب آتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے اوپر نہیں آ رہا. زلزلہ مسئلہ نہ, ایسا زلزلہ آیا کہ تباہ و برباد ہو گئی ہر چیز, تو سارے اس میں متاثر ہوتے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ظالمی قوم کے ہلاک کی جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں آتے تھے تو اس وقت تو آپ کو سارے نبیوں کی کہانیوں میں, رسولوں کی کہانیوں میں یہ ملتا ہے نا کہ رسول اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاتے ہیں تو ظالموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے پڑھا. اچھا, آج اگر ظاہر ہے اب تو کوئی رسول نہیں ہے, تو آج اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ کسی بستی پہ مسئلہ نہ آتا ان کے ظلم کی وجہ سے, تو پھر سب کے اوپر آتا ہے. لیکن جو ظالم ہے ہلاکت اسی کی ہے, یعنی دوسرے لوگ مر تو جائیں گے لیکن ان کے لیے آخرت میں اجر ہے اس کے اوپر, اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی یہ عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. سمجھ آ گئے گا؟ یعنی دوسرے لوگ جو جیسے وہ کہتے ہیں نا, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, تو وہ جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مر گئے, لیکن ان کے لیے آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اگر ظالموں کی پکڑ وہاں پہ بھی ہے, سزا وہاں پہ بھی ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس لیے بھیجتے ہیں؟ کس لیے بھیجتے ہیں رسولوں کو؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والے بنا کے. لوگوں کو کن کو خوشخبری دیں؟ ہاں, جو ایمان لائے نا اس کو خوشخبری دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہو اس کو خوشخبری دینا شروع کر دیں. اور ڈرانے والے کس کے لیے ہیں؟ وارننگ ایشو کس کو کرتے ہیں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو. تو لیکن ہم آج چاہتے ہیں کہ انذار کیا ہی نہ جائے, ہمارے کام جیسے مرضی ہیں, ہم جو مرضی کر رہے ہیں, اللہ سے کو بھول کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں انذار نہ کرو, ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کوئی جہنم ہے, کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز. یہ ہمیں ڈراوے دینے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں. بس ہمیں جنت کی باتیں بتاؤ, پیاری پیاری باتیں بتاؤ کہ بس ایسے ہوگا اور بس ہم جائیں گے تو ہمارے لیے تو بس ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا. یہ باتیں بتاؤ ہمیں. یہ آپ کیا اگر ڈرانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو رسول تو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. جیسے کسی کے حالات ہوں گے ویسے ہی بتایا جائے گا نا. ڈاکٹر کبھی کڑوی دوائی بھی دے گا, میٹھی بھی دے گا, ڈپینڈنگ آن کس کا مرض کیسا ہے. اب آپ کام تو ہم کریں ایسے کہ اللہ کو بھول کے اور آخرت کو بھول کے اور قیامت کے دن کو بھول کے زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی ہوش نہیں ہے, اور چاہیں کہ بس ہمیں کچھ خبریاں ملتی جائیں. یہ تو بے وقوفی ہے نا. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, پھر جو کوئی ایمان لائے گا اور اصلاح کر لے. اب یہ بشارتیں اور ڈراوے سن کے ان کو بتاؤ کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے, ایمان لے آتے, تو ایمان لانے سے یہ خوشخبری ہے. اور دیکھو جب تم اصلاح کر لو گے, ان گناہوں کو چھوڑ دو, اپنے آپ کو صحیح کر لو, اگر تم نے نہیں صحیح کیا تو یہ ڈراوے ہیں. تو جو بندہ ایمان بھی لے آئے, مان جائے رسول کی بات کو, اس کی تعلیمات کو, اس کے پیغام کو, اور اپنے آپ کو سیدھا کر لے, صحیح کر لے, اس کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ اس کو دنیا میں بھی غم اور خوف سے آزاد کر دے گا. پہلے تو دنیا کا غم اور خوف ہے نا, آخرت کا تو بعد میں ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے اور غم کس چیز کا ہوتا ہے. خوف ہمیشہ, اندیشے ہمیشہ کس کے ہوتے ہیں, یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ ہمیں کس کا لگا رہتا ہے, فیوچر کا. تو خوف فیوچر کا ہوتا ہے, اور غم کس کا ہوتا ہے, جو ہم کر بیٹھے ماضی میں. تو یہ غم بھی نا بہت ہی بری چیز ہے, اس لیے کہ غم انسان کو ایسے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اندر ہی اندر. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی, دیکھو تم ایمان لے آؤ, اپنے اعمال درست کر لو, تو دیکھو تمہیں کوئی خوف اور غم رہے گا ہی نہیں. یہ غم کے بارے میں ایک وہ شعر آتا ہے امجد اسلام امجد کا, کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا غم. بچت نہیں ہوتی پھر انسان, غم انسان کو کھا لیتا ہے. تو غم سے اگر بچنا ہے, ہر ایک چاہتا ہے مجھے غم نہ ملے, کوئی نہیں انسان چاہتا کہ وہ غم اور پریشانی. اس طرح ایمان لے آؤ اور اپنی اصلاح کر لو. کس چیز کی اصلاح کریں گے آپ, کس کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ہر ایک چیز میں, جس میں بھی انسان غلط ہے, اپنی سوچ میں, اپنے عمل میں, اپنے طور طریقوں میں, اپنے تعلقات میں, اپنی ڈیلنگز میں, اپنے ٹرینڈز میں, ہر جگہ پہ اصلاح ہوگی, ہر جگہ پہ صفائی پھیرے گی. ٹھیک ہے, ان کے لیے ہے یہ خوشخبری, بڑی زبردست خوشخبری ہے یہ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہیں جی, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے غموں سے نجات پانی ہے. ایسی ہوتی ہیں نا کتابیں, وہاں پہ بک اسٹور پہ ملتی ہیں, ڈپریشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, غموں سے نجات کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے کہ کیا طریقہ. آ جاؤ اللہ کی طرف, سیدھے ہو جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, اپنے آپ کو صحیح کر لو. اچھا اب دیکھیں, یہ دو, ایک آپ کو یہ بات بتا دی کہ جب رسول آتے ہیں, بشارتیں لے کے بھی اور ڈراوے لے کے بھی, تو دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک تو فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں, اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن نمبر ٹو ٹائپ آف پیپل بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے, ان کا ذکر اگلی آیت میں. والذین کذبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا, ایمان نہیں لے کر آئے, نہیں ماننے کی بات. کس کو جھٹلایا؟ بی آیات ہی نہ, ہماری آیات کو. وہ آیات جو رسول لے کر آئے تھے ان کو کہا دیا ہم نے نہیں ماننا. تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تو چھوئے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ جو نافرمانی انہوں نے کی. جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو عذاب چھوئے گا. چھوئے گا کیوں آیا, مس کیوں آیا؟ صرف چھوئے گا عذاب, اس لیے کہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو واقعی جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا, وہ عذاب چھونا ہی ہے, کیونکہ آخرت کی کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو بس جسٹ گلمپس آف اٹ ہے, جسٹ اس کا ٹیسٹ ہے بس, جسٹ اس کا جس کو ہم کہیں گے جسٹ اس کا ایک ذائقہ چکھا ہے بس. جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر دنیا میں انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک سیمپل ہے. سیمپل سیمپل ملتے ہیں, جیسے چھوٹے سے وہ آپ کو سیمپل دیتے ہیں کہ چیک کے دیکھ لیں تو آپ کو پورا پتہ چلے گا پورا کیک کیسا ہے. تو وہ جسٹ ایک سیمپل ہے عذاب آخرت کا, تاکہ انسان اس سے بچنے کی کا اہتمام کرے. اور جو دنیا میں راحتیں ملتی ہیں, لذتیں ملتی ہیں, مزے ملتے ہیں, آسانیاں ملتی ہیں, آرام ملتے ہیں نا, وہ بھی جسٹ ایک سمال سیمپل ہے جنت کی راحتوں کا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کوئی سیمپل ہی نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ چیز کیسی ہے. تو یہ سیمپلز کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان کو موٹیویٹ کیا جائے جنت کے لیے اور ڈرایا جائے جہنم سے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سمجھ لیں, پوری دنیا نا یہ آخرت کا شو روم ہے. شو روم جس میں وہ دکاندار نے ڈفرینٹ طرح کے سیمپلز رکھے ہوئے دکھانے کے لیے. جیسے وہ اپنے وہ سامنے کے اس میں شیشے میں لگا کے رکھ دیتے ہیں نا, اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی وہ جس کو کہتے ہیں ونڈو میں اپنا اس میں چیزیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں. اس طرح یہ دنیا ہے, دنیا اس کا وہ والے شو کیس کہہ سکتے, شو روم تو نہیں, شو کیس کہہ سکتے ہیں, شو کیس ہے وہ, ونڈو ہے جس میں وہ اس نے ڈفرینٹ سیمپلز, یہ کوئی کسی نے مینیکوئنز کھڑی کی ہوتی ہیں اس کے اوپر کپڑے لگائے ہیں کسی نے کچھ, تو یہ دنیا ہے. آخرت تو ابھی اندر ہے, وہاں پہ جائیں وہاں پہ آپ کو اصل چیزیں اور نظر آئیں گی, جسٹ سیمپلز ہیں. اللہ اکبر, تاکہ دنیا کا رنج اور راحت انسان کو پتا رہے, اس کو دیکھ کے انسان اندازہ کر سکے وہاں کی سزا اور جزا کیسی ہوگی, تاکہ جب آپ کی انگلی تھوڑی سی جل جائے جس وقت آپ اپنے کچن میں کام کر رہی ہوں, آپ کو یاد آ جائے کہ جہنم کی جلنا کیسا ہوگا. اٹس جسٹ اے سمال سیمپل. سب اس لیے ہیں کہ خالق سے جو کٹی ہوئی مخلوق ہے نا, اس کا رشتہ اپنے خالق سے جڑ جائے, یہ اس کی ایک 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 تدبیر ہے, سمجھ لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سیمپلز رکھے, اللہ کی ایک پلاننگ ہے, اسی لیے یہ بھی آ رہی ہیں, کہیں باسا آ رہی ہیں, کہیں درا آ رہی ہیں, کہیں نعمتوں کے ابواب کھلے ہوئے جا رہے ہیں, یہ سب سیمپلز ہیں. اللہ اکبر, تو یہ تو دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہے, بس جو چھو رہا ہے اس کو چھو نہ ہے, بس اصل تو وہاں پہ ہے. قل کہہ دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میرے پاس, میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ وہ لوگ بار بار مانگ رہے تھے نا, موزے مانگ رہے تھے, کہہ رہے تھے اچھا اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, صفا پہاڑ کو ہی سونے کا بنا دیں, یہاں پہ چشمے بہنا شروع ہو جائیں مکہ میں, اور کچھ نہیں کر سکتے, اپنے لیے تو کچھ کر لیں. ان کے ڈفرینٹ مطالبے تھے, ڈیمانڈس تھی, اور پھر انہوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں نا, تو ہمارے فیوچر کی باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا, کون سی چیزیں. جیسے انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا فیوچر جاننے کا, تو اگر آپ اتنے ہی پہنچے ہوئے, آج ہم کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے جن کو, تو ہم اتنے ہی اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں, اگر آپ رسول ہیں اللہ کے, آپ کو تو وہاں سے باتیں پتہ چل گئی, تو آپ ہمیں بتائیں نا فیوچر. اور تیسرے یہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہمارے سامنے ایک انسان ہیں, ہماری طرح ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, بازاروں میں پھرتے ہیں, پھر آپ کیسے اللہ کے رسول بن گئے؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر بھی ہمیں سمجھ آتی, لیکن آپ تو ہمارے جیسے کہ انسان ہے نا, انسان ہی ہے نا, ظاہر ہے ایک چہرہ ہے, ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان, ویسے ہی جیسے ہمارے ہیں, تو فرشتہ ہوتا تو ہمیں بات سمجھ بھی آتی. تو اب ان تینوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ اے نبی, آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کب تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, یعنی تم تو میرے سے وہ چیز ڈیمانڈ کرو نا, اگر میں کہوں, میں دعویٰ کروں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, تو پھر تو تم کہو بھی کہ ہاں بھائی ہمیں یہ چیز دکھائیں. جب میں نے کہا ہی نہیں, میں نے کب تمہیں کہا ہے, میں نے کوئی کلیم کیا ایسا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے خزانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی طاقت کے کچھ دکھا دیں. یہ بات نا, یہ آیت بہت اہم ہے عقیدے کے لحاظ سے, آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں. اس لیے کہ آج بھی انسانوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کا کوئی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قریبی ہے, یہ اللہ کا کوئی ولی ہے, یہ اللہ والا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس شاید کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جو وہ دکھائے گا اور ہمارے سارے کام بن جائیں گے, اور یا ہمیں یہ کچھ دے سکتا ہے, کوئی فائدہ دے سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آپ کہہ دیں یہ بات, تو پھر مجھے بتائیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اور کس کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایسی سپر نیچرل پاورز ہوں, یا کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہو, یا اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز نکال کے ہمیں دے سکتا ہو؟ اولاد پھر کون دے سکتا ہے؟ پھر دنیا کے کام اور کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کیونکہ سارے خزانے دیکھیں خزائن اللہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں, یعنی میرے اپنے نہیں, صرف خزانے نہیں کہا اللہ کے خزانے, یعنی جتنے بھی خزانے ہیں نا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی پاور نہیں رکھتے تھے سپر نیچرل پاور. اسی طرح ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اب اس وقت بھی وہ لوگ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے, تو اسی طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے, ان کو ضرور پتا ہوگا, ان کو انہوں نے جو بات کہہ دی تو ان کو ضرور غیب کا علم ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہی, اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ کام کب صحیح ہوگا, آپ ہمارے ہمیں بتائیں کہ یہ مشکل ہماری کب آسان ہوگی. تو یہ چیزیں رسول کے پاس بھی نہیں تھی کہ غیب کا علم ہو. غیب کا علم, ویسے تو جنت بھی غیب ہے, جہنم بھی غیب ہے, سدرۃ المنتہا بھی غیب ہے, لیکن ان کا تو علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر یہ یہاں پہ کیوں کہا گیا ولا عالم عالم الغیب, کہ نہیں میں جانتا غیب کو. اس لیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جا کے دکھا دیں, غیب کی جو چیزیں بتا دیں وہ صرف وہی تھیں جن کا بتانا لوگوں کو آپ کی زبان سے, زبان مبارک سے غیب کی باتیں, یہ چیزوں کی باتیں لوگوں کو بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے, لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بتا دی. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب بن گئے, سارے غیب کے جاننے والے بن گئے, یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وحی کے ذریعے بتائیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس وہاں پہ بلا کے دکھا دی, وہ سب غیب کی خبریں تھیں. آج ہمیں بھی وہ باتیں پتہ ہیں, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں, جہنم کے کتنے درجے ہیں, وہ کیسی ہے, اس طرح وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں, وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے خود جس چیز کا علم اللہ نے خود دے دیا, وہ تو اب غیب کی بات نہیں نہ رہی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو غیب کی بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا, بلکہ جتنا فرشتوں کو علم ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے, اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, صرف ایک صرف اس کی صفت ہے, جس طرح صرف وہ خالق ہے, صرف وہ رازق ہے, کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اسی طرح علم میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی غیب کی کروڑوں 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 چیزیں ہیں جو ان کو نہیں پتا. اب مثلا ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, قیامت کا جو علم ہے وہ غیب ہے نا, اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا, تو آپ کسی طرح بھی نہیں نکال سکے. ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں انہیں بتایا کہ قیامت تب آئے گی, فلاں ڈیٹ کو فلاں ایئر میں آئے گی, کیونکہ اللہ نے یہ علم نہیں دیا نا. سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے, یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آ کے پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آئے, تو کیا مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو پھر وہ کیوں پوچھتے؟ ان کو تو خود ہی پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ کیا ان کا پرابلم ہوا ہے جو وہ آج نہیں آئے. تو اس لیے ہاں, کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں یا جو اللہ والے ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جتنی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا اتنی ہی پتہ ہوتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگ گئی تھی, تو آپ کو سارا واقعہ سورہ نور میں ہے کہ کس طرح اس کے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی گزرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. صرف اللہ عالم الغیب ہے, ہم اللہ کی صفت کو کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہاں ولا اقول, اور اس سے زیادہ, ہاں اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں, تو اب مجھے تو کوئی دلیل بھی نہیں دینے کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, تو وہ قرآن کی اس آیت کو ڈینائی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خزانے دے سکتے ہیں. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ روضہ مبارک پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے شرک سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں, بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں, میں نہیں کسی کو کچھ دے سکتا, اللہ ہی کا اختیار ہے, وہ جس کو چاہے جو دے. اور ہم نے تو یہ اختیار ایک کو نہیں بہت ساروں کو بانٹا ہوا ہے, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, جو بھی ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی شاید کوئی ذرا نیک ہے, ہم سوچ لیتے ہیں اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, تو اس شرک کو اور کیا ہوتا ہے پھر. اللہ اکبر. بدر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑ گڑا کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, یا اللہ تعالیٰ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو تیرا کوئی اور نام لینے والا نہیں ہوگا, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اتنا رو رہے ہیں, آپ کے کندھوں سے چادر گر رہی ہے. تو اتنی خزانوں کے مالک ہوتے تو خود ہی لے لیتے, خود ہی فتح ہو جاتی ہے اور سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے, تو چاہتے اس کے اوپر کتنی باتیں سننی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جڑ کٹا ہے, یہ ایسا, آپ نے ان کو زندگی نہیں دے سکے. اولاد بھی کیا خزانہ نہیں ہوتی, اگر یہ زندگی بھی ایک خزانہ ہے, کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ بات پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہیں میں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں نے کب تمہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں فرشتہ نہیں ہوں, میں انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم, یہ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کہ یہ بتا دیں ان کو بات. تو میں نے تو نہیں کبھی یہ دعویٰ کیا. اب دیکھیں اس سے ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہو جانا چاہیے, بہت اہم آیت ہے یہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ انعام شروع ہوئی, کتنے سارے مشرکین مکہ کو تو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے عقیدے میں جتنی خرابیاں ہیں نا, اگر ہم ان آیات کو صحیح سے سمجھے تو یقین کریں ہمارے عقیدوں کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں. لیکن اگر ہم یہ بات کہتے ہیں نہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے, بس ان کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں, ہم تو دودھ دھلے بس بس, منہ میں نہیں پیدا ہوئے ہیں اور منہ میں نہیں ہم ہیں بس, ہمارے سے تو شرک کا کوئی ذرا سا بھی نہیں شک بھی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں شرک بہت یعنی ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے چیونٹی ڈارک نائٹ میں کالی رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہے تو نہیں نظر آتی نا, اس طرح سے شرک آتا ہے, کریپ ان کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ شرک جو ہے نا ایمان کو چاٹ جائے اور پتہ ہی نہ چلے, اور اپنے آپ کو بس چونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں تو ہم تو بس نیچرلی پاک ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, پہچانے کہ میرے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں آ گیا, کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو صرف وہ اس کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف, میں تو خود اس وحی کی اتباع کرنے والا ہوں, میں تو خود اس وحی کو ماننے والا ہوں اور اس کے اوپر چلنے والا ہوں. قل هل يستوي العمى والبصير, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا, اور دیکھنے والے یہاں پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اندھوں کی طرح, اسی طرح اندھا کون ہے جو گمراہ ہے, اور بصیر کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے؟ تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے. اسی طرح جاہل عامہ ہے, اندھا ہے, اور بصیر وہ ہے جو عالم ہے, جو علم والا ہے. تو علم والا اور بے علم اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. ایک ہے جو قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, اور ایک ہے جس کے پاس کوئی روشنی ہی نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر. اب چاہے آپ جتنا مرضی برابر کہتے رہیں کہ بھائی فلانے جو پی ایچ ڈی کی گیا وہ تو بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن اگر اس کے پاس اللہ کے کلام کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے. تو بصیر اور عامہ سے نا بہت ساری چیزوں کی یعنی تعبیرات مفسرین نے کی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھنے جیسے دیکھنے والا اور ایک اندھا انسان برابر نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیں کہ اندھا رہنا زندگی میں کسی کو پسند ہوگا؟ تو پھر کیوں دین کے معاملے میں ہم اندھا رہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھنا, کچھ نہیں سمجھنا, بس اندھے بن کے نا ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہنا ہے, گرتے رہنا ہے, لیکن پھر اندھے ہی رہنا ہے ہم نے, اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ہم اندھے ہیں. تو زندگی میں کیوں نہیں اندھے بن جاتے؟ اس میں تو سب کو آنکھیں چاہیے ہوتی, اس معاملے میں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہو کہ قرآن کے بغیر بھی میری زندگی ٹھیک ہے، بس مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں، یہ تو قرآن نور ہے، اس کو قرآن میں ہی نور کہا گیا، اس النور سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی اندھا ہے تو کیسے وہ روشنی میں آ سکتا ہے، کیسے وہ بصیر بن سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک تلاوت سنتے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدق الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون
وأنذر اور خبردار کیجئے انذار کیجئے انذار کیا چیز ہوتی ہے ایسی بات ایسی وارننگ انسان کسی کو کوئی خطرہ ہو تو جو وارن کرتا ہے نا وہ انذار ہوتا ہے ڈرانے کا معنی ہم اس میں کرتے ہیں لیکن اصل معنی اس کا خبردار کرنا بھی ساتھ اس کی یعنی اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ انذار کریں کن لوگوں کو انذار کریں الذین یخافون وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کس چیز سے ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اب دیکھیں انذار کیا دوسروں کو نہیں کیا جائے گا پھر سب کو انذار کیا جائے گا لیکن خاص طور پہ ان کو فائدہ دے گا اصل میں بتایا تو سب کو ہی جائے گا وارن تو سب کو کیا جائے گا لیکن فائدہ کس کو دے گا جو آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے آلریڈی وہ پھر اپنی اصلاح بھی کریں گے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے آپ کی بات سے وہ ڈر بھی جائیں گے وہ اپنی آپ کو صحیح بھی کریں گے تو نصیحت کرنے کا یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ کن کو کون سے لوگ پرائیورٹی ہونے چاہیے کیونکہ جو انسان نا بالکل نڈر ہوتا ہے نا اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں وہ جلدی نصیحت قبول نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوا انہی کے دلوں پہ اثر بھی ہوتا ہے جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں تو خود جانا ہے نا میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی وہ آپ کی بات کو سن کے قبول بھی کر لیتے تو پوٹینشیل کس میں ہے ان لوگوں میں پوٹینشیل ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور ایک بات آپ کو کہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ کئی لوگ جن کو آخرت کے اوپر کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی شاید اس کے اندر آ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے بعض لوگ صرف زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم آخرت کو مانتے ہیں مگر اصل میں وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو واقعی آخرت کا کبھی یاد بھی نہیں آئی ہوتی کہ کوئی آخرت ہے یاد رکھیں جس کو دنیا سے جتنی زیادہ محبت ہوگی نا اتنی اس کے اندر آخرت سے بے خوفی ہوگی اور جتنی انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہوگی اتنی آخرت کا خوف زیادہ ہوگا تو وہ جو ڈرتے ہیں نا آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو بتائیں آپ ان کو انذار کریں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے جب ہم اپنے بتانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے ٹارگیٹ آڈینس کون ہو تو دیکھیں وہ لوگ جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ان کو چوز کریں مطلب یہ نہیں ہے کہہ رہی کسی کو بھی اور لوگوں کو بتائیں نہیں سب سے پہلے ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر خدا خوفی ہے اس کے اندر آخرت کے جواب دہی کا ڈر ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع وہ کون سا دن ہوگا جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی شفیع نہیں ہوگا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس کے سوا اس کے کس کے اللہ کے سوا کوئی ان کا جس کو جس کا اللہ اس دن دوست ہو گیا بس وہی اس دن دوست کافی ہے اور تو کسی کا کوئی دوست یہ جو دوست دنیا میں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی دوست نظر بھی نہیں آئے گا اس دن اور شفیع شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سفارش ایک تو وہ سفارش ہے نا جس کا جو ہمارا عقیدہ ہے شفاعت کا, وہ واقعی وہ شفاعت تو ہے, لیکن وہ پھر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے, اور جس کو اللہ اجازت دے کہ تم شفاعت کرو, اس کے علاوہ کوئی خود سے کھڑا ہو کے شفیع نہیں کسی کا بن سکتا. اور کوئی مشرک کے لیے شفاعت کرے گا ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تقوی کیسے آتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن کوئی دوست نہیں ہے, کوئی سفارشی نہیں, کوئی میرا ہے ہی نہیں اس دن, تو پھر اس کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے, پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک انسان دنیا میں یہ دیکھتا ہے, دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, جب تک انسان کو یہ پتا ہے میرے لیے تو فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں میری مدد کرے گا, اس وقت تک تو وہ اللہ کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. جس وقت اس کو لگتا ہے نا سارے ہی سہارے یہ جھوٹے تھے, سہارے یہ سارے ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے, تب اس کو یہ یاد آتا ہے کہ ایک اللہ کا سہارا تو ہے. تو اللہ وہاں ملتا ہے جہاں پہ سارے باقی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. سمجھائی بات؟ جب تک یہ انسان بھروسہ کیے رکھے ان کے اوپر, انسان توکل کیے رکھے جو دوسرے ہیں, چاہے وہ رشتے دار ہیں, چاہے وہ دوست ہیں, چاہے وہ آپ کے کوئی بڑے لوگ ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہیں, جب تک آپ کے دل میں ان کے اوپر بھروسہ رہے گا, کبھی آپ کو شاید یہ ضرورت ہی نہ ہو کہ کبھی میں اللہ کی طرف رجوع ہی کروں, کیونکہ انسان نہیں ضرورت سمجھتا, بھروسہ ان کے اوپر ہوتا ہے. جہاں پہ پتا چلتا ہے ایک وہ بھی چھوڑ گیا, وہ بھی چھوڑ گیا, وہ بھی چھوڑ گیا, کوئی بھی نہیں اب میرا, پھر انسان کی نظر جاتی ہے آسمان کی طرف, وہ کہتا ہے اللہ تو تو میرا ہے. تو یاد رکھیں یہ سہارے یہ جب ٹوٹتے ہیں تب اللہ ملتا ہے, جب تک آپ انہیں کے ساتھ چمٹے رہیں گے نا اللہ نہیں ملتا. تب اللہ سے دعا بھی کرنا ہے تو پھر بھی بھروسہ انہیں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ تو آ جائے گی, میری مدد کرے گی, وہ تو میری فرینڈ ہے ہی میرے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن یہ بھی دنیا میں بھی یہ بڑی حماقت ہوتی ہے, وہاں پہ تو جا کے خیر سارے سہارے ٹوٹنے ہیں, دنیا میں بھی یہ جب وقت آتا ہے نا تو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو تاکہ وہ تقوی اختیار کرے, جب یعنی جب پتہ چل جائے گا انسان کو کہ اللہ ہی ہے جو میرا وہاں پہ دوست ہے اور وہی ہے جو میرے لیے وہاں پہ ہوگا, تو وہ خود ہی تقوی اختیار کرے گا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے نبی آپ نہ دھتکارے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں اس کا شان نزول پہلے ہم دیکھ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ تو غلام تھے, حضرت بلال ہیں, سوید رومی ہیں, عمار بن یاسر ہیں, سالم ہے, عبداللہ بن مسعود ہے. اب دیکھیں یہ ایسے لوگ تھے جو وہاں کے غریب لوگ تھے جن کو سمجھے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے ظاہر آ کے, تو کفار قریش جو تھے ان میں جیسے عتبہ شیبہ ہیں, یہ متام بن ابی ہیں, حارث بن نوفل ہیں, یہ بڑے بڑے سردار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں ان کی بات سننے اور ماننے کے لیے ہمارے لیے تو ایک رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے آس پاس تو ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو ہمارے اپنے غلام ہیں, ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا, یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے رحم و کرم پہ زندگی گزارتے ہیں. ان حقیر ذلیل لوگوں کے ہوتے ہیں, ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کا کے وقت وہ ان لوگوں کو ہٹا دیں وہاں سے, تو تب ہم ان کی باتیں سنیں گے اور غور کریں گے. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات بتا دی, تو حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے, کوئی بات نہیں, کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیکھیں, چلو یہ لوگ ہو سکتا ہے, یعنی ان کو یہ تھا کہ چلو کسی طرح تو مان لینا, اور یہ تو ہمارے جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا, یہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, بلال ہیں, سہیل رومی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ اس وقت ہٹ جایا کریں جس وقت وہ لوگ آئیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں آپ نے کرنی کہ ان کو آپ دور کر دیں ان لوگوں کی وجہ سے, اور ان لوگوں کو دور کریں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, ان لوگوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ اے نبی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی خاطر آپ ان کو دور کریں. سورة قحف میں بھی ہے نا, وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما کے رکھیں, آپ ان سے ہٹا نہیں سکتے خود کو. یہ تو اپنے آپ کو صبح شام پکارتے ہیں. صبح شام پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ڈفرینٹ اس کی مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے, جیسے دن اور رات یعنی فرائض ادا کرتے ہیں, یا باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں, یا صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں یاد کس کی ہوتی ہے؟ جس کو آپ کہیں تم تو دن رات فلاں کو یاد کرتی ہو. اگر آپ کو کوئی کہے دن رات تم فلاں کو یاد کرتی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ ہر وقت دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے. ہر وقت ان کے دلوں میں ایک ہی یاد بسی ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کا مقام دیکھیں. اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا, حالانکہ دنیاوی طور پہ وہ ایسے جیسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے نوکر کو, آپ کا نوکر بھی آزاد ہے, وہ بھی غلام نہیں ہے, لیکن آپ اپنے نوکروں کی کوئی مجلس ہو رہی ہو, یا آپ کا بچہ آپ کے نوکر کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو, آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ اس مجلس میں نہیں جائیں گے کہ یہاں پہ تو سارے نوکر اور ساروں کے ملازم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم کیوں وہاں پہ جائیں؟ یا وہ نوکر کے بچے کی شادی ہے تو ہم کیوں وہاں پہ جائیں؟ وہاں پہ تو سارے یہ ملازمین اور ہمارے یہ ہوں گے, کمی کمین سے لوگ ہوں گے, ہم کیوں جائیں وہاں پہ؟ ان سرداروں کو تو ان کے اندر تو ویسے ہی اتنا تکبر تھا. ہم تو مسلمان ہو کے ہمارے اندر یہ تکبر نہیں گیا, تو وہ تو پھر ویسے ہی ان تو ایمان سے ہی دور تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے سردار ہو کے ہم جائیں ان کے پاس. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے قوم کے, انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا کہ نوح تمہارے پاس تو ہر وقت ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور اس طرح کی مجلس میں تمہارے غریب رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے. اگر تم چاہتے ہو ہم تمہارا پیغام سنیں تو ان کے غریبوں کو یہاں سے نکالو. تو ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا. اس لیے کیونکہ جب رسولوں کی تعلیم کو پیچھے کر دیا جائے اور آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا نا, تو انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے. پھر اس دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ سارا عزت دولت اور ساری یعنی ساری جو مقام ہے سٹیٹس ہے اسی کا ہوتا ہے, اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تو نہیں دیکھتا نا پیسے کو, اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. کس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو اللہ کو اسے کیا فرق, وہی تو دینے والا ہے. تو نبی آپ نہیں ان کو ہٹائیں گے, یریدون وجہ, وہ تو اس کا چہرہ چاہتے ہیں. اس کا چہرہ چاہتے ہیں مطلب کیا؟ اس کی ذات چاہتے ہیں مطلب کیا؟ جب بھی ایسی بات آتی ہے نا قرآن میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امن الناسی میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یعنی جو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب کیا؟ اس کی رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشی چاہتے ہیں. وہ تو ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. انہوں نے تو اپنی جانیں بیچ دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ تو ہر وقت اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس میں مصروف رہتے ہیں. آپ ان کو پیچھے کریں گے؟ نہیں. ماں علیہ کا من حساب ہی من شیء, آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ان کے حساب میں سے آپ کی کوئی چیز ہے. یعنی ان سے آپ کی پوچھ نہیں کی جائیے, آپ سے ان کی پوچھ نہیں کی جائیے. یہ بعض جگہ آتا ہے کہ یہ کفار کے لیے کہ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیوں نہیں ایمان لے آئے تھے. نہ ان کے حساب میں سے آپ کے اوپر کوئی چیز ہے, نہ ان سے پوچھا جائے گا, نہ آپ سے پوچھا جائے گا ان کے لیے کہ وہ کیوں نہیں آئے, نہ ان سے پوچھی جائے گی کوئی چیز اس بارے میں. اللہ اکبر. یعنی آپ ان کہنے والوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, ان کا حساب ہم نے لینا ہے. اور اگر یہ نہیں ایمان لے کر آتے تب بھی نہیں آپ سے پوچھا جائے گا. سمجھ آ گئی تمہیں باتیں؟ فتکون من الظالمین, پھر تم انہیں دور کرو گے نا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظلم کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ظلم, اب حاشیہ کا ظلم کا ایک معنی نہیں ہے. ظلم کیا ہے یہاں پہ؟ جو رب کو دن اور رات پکارتے ہیں اور ہر وقت ان کی یہی کوشش ہے کہ رب کی رضا مل جائے, اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے وہ حقدار ہیں, اور اگر اس حق سے ان کو محروم کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم. میں نے آپ کو کیا بتایا, حقدار کو حق سے محروم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کرنا تھا, ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے تو آپ کیسے کریں گے ایسے؟ لیکن پھر کیوں کہا گیا؟ ہمیں سنانے کے لیے, ہم کان کھول لیں کہ ہمیں سبق بتایا جا رہا ہے کہ جو غریب مومن ہے اس کی اتنی عزت ہے, اس کا اتنا وقار ہے کہ آپ اس کو صرف اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. افسوس کی بات یہ نا کہ ہم مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز آ گئی, جن کا نبی نے ان کو بتایا, جن کا قرآن یہ بتا رہا ہے, نبی نے بتایا کہ عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, کوئی بھی نہیں فضیلت, صرف تو تقویٰ کی بیسس پہ فضیلت ہے. ان کی تعلیمات یہ ہیں, اور قرآن ہمارا کہہ رہا ہے کہ مالی حیثیت نہیں دیکھنی کسی کی, کہ تم اس کا مال دیکھو, اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھو, پھر اس کے ساتھ برتاؤ کرو. نہیں, یہ کلاس سسٹم قرآن اسلام میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں آج ہمارے اندر کتنا زیادہ ہے, ہم ان لوگوں کو بے عزت سمجھتے ہیں جو کسی ایسی چھوٹی آمدنی ہے یا جو جس کا پروفیشن ہمیں صحیح نہیں لگتا, چھوٹا لگتا ہے, اور چاہے کوئی کافر ہے وہ کافر ہو لیکن امیر ہے تو ہمارے لیے وہ بہت قابل عزت ہے. یہ ایلیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارے اندر, وی آئی پی کلچر ہے. تو اسلام لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھتا, اسلام لوگوں کو برابری, عدل اسی میں تو ہے, برابری کے ساتھ رکھتا ہے. کسی کی قدر ہے تو وہ ہے جس کی اللہ کی نظر میں قدر ہے کہ وہ متقی ہے. لیکن ہم نے دیکھیں کتنے کلاس سسٹم بنائے ہیں, ہمارے اندر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دولت, ایمان نہیں ہے. اور یہی چیز ہمیں دیکھیں, آج اگر آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ خود دیکھیں گے اگر انہوں نے ڈونیشن بھی اکٹھا کرنا ہے تو امیروں کے لیے کیا ہے, اور جو عام لوگ ہیں, جو عام مسجد میں روز آنے والا ہے, وہ ایک غریب آدمی ہے, تو اس کی جگہ کہاں پہ رکھی جاتی ہے, اس کا اکرام کتنا ہوتا ہے؟ جو ڈونیشن دینے والے بڑے بڑے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کوئی ڈاکٹر ہیں, وہ ہیں, ان کو عزت کیسی دی جاتی ہے؟ اور جو عام لوگ ہیں نا, عام یا چھوٹے چھوٹے پروفیشن, کوئی مزدور ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی ڈرائیور ہے, تو اس کو جو دن رات مسجد میں آنے والا ہے اس کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے کہ تم اس وقت تم نہیں کر سکے, کہ اس وقت وی آئی پیز کی جو ہے نا بڑی مجلس ہو رہی ہے. اور ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کہا جا رہا ہے, اور بلکہ ایک حکمت انہوں نے سوچی نا کہ چلو اس طرح سے ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ایمان لے آئے, تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکار رہے تھے کہ نہیں تم غریب ہو, کوئی اللہ معاف کرے. یہ تو صرف اس لیے کہ بڑے سردار چلو آ کے کچھ سن لیں اس طرح سے, ان کے لیے, ان کو رعایت دینے کے لیے, تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی. نہیں, اگر انہوں نے سننا ہے تو اپنے لیے سنیں گے, بھاگ کے اوپر ان کا تھوڑی کوئی حساب ہے, انہیں ایمان لانا ہے تو اپنے لیے لائیں گے. اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کبھی آ کے کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں نا ان کو اٹھایا تھا تو اس لیے نہیں ہم گئے, ورنہ تو ہم نے ایمان لے آنا تھا. تو ان کے حساب میں سے بھی نہیں ہے کوئی حساب آپ کے اوپر کہ آپ ذمہ دار ہوں اس بات کے. تو یہ سوچیں کہ ایک حکمت کے طور پہ وہ کرنے والے تھے, تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آیا. تو ہم جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رکھیں اپنی زندگی میں, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کو ہم سوچیں کہ یہ سوشل اسٹیٹس میں ہم سے کم ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں, نہ ایمان کی بیس کے اوپر کسی کو آگے پیچھے کرنا اس میں نہیں حرج ہے, لیکن صرف ایک سوشل اسٹیٹس کی بیسس پہ کسی کو امیر کو قریب کرنا اور اس سے بڑی دل لگی اور وہ ہے اور غریب کو پیچھے کر دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ امیر اور غریب ہے نا, یہ کل سب ایک ہی مٹی میں پڑے ہوں گے, تب تو کوئی امیر نکل کے بھاگ نہیں سکتا کہ میں نے غریب کے ساتھ نہیں لیٹنا. قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جڑ کے, اس دن بھی کوئی امیر بھاگ نہیں سکتا کہ غریب بھی ساتھ چپکے اور ان کا پسینہ مجھے لگ رہا. بلکہ غریب لوگ تو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ, اور رسول کی مجلس میں قریب ہونے کا حق کس کو دیا گیا؟ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور جو اس کی خوشی چاہتے ہیں. تو یہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے, جو بھی مجلس ہو صالحین کی اس میں بھی یہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو پھر تربیت کی نا صحابہ کی, اس طرح کی تربیت کی سبحان اللہ, کہ حضرت عمر جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جس وقت, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلیفہ کو ہی چابیاں دیں گے, یہود نے کہا تھا. تو اس وقت وہ شہر سے باہر نکل کے آ کے کھڑے ہوئے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر چلے ہیں, سواری ایک ہے, 7 غلام ہیں. اچھا, سواری ایک ہے, یا تو وہ بیٹھیں گے یا وہ بیٹھیں گے, اللہ. تو طے کیا کیا انہوں نے, حضرت عمر خلیفہ ہیں, خلیفہ عام آدمی بھی نہیں کہ چلو ایک غلام ہے اور ایک عام آدمی ہے, نہیں خلیفہ ہیں, اور اتنی بڑی مملکت ہے ان کی. اور اس وقت طے کیا کیا, پہلے ایک سوار ہوگا اور دوسرا پیدل چلے گا لے کے اونٹ کی مہار, پھر جو چلنے والا ہے وہ پھر سوار ہوگا اور جو اوپر بیٹھنے والا ہے وہ پھر مہار لے کے چلے گا, اس طرح ٹرنز لیں گے. ٹھیک ہے, جس وقت بیت المقدس پہنچے لوگوں نے دور سے دیکھا تو سمجھا کہ وہ جو سوار ہے وہ ہے خلیفہ. تو مسلمانوں نے بتایا نہیں, یہ جو مہار پکڑے آ رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں. تو حضرت عمر کی شان میں کیا کوئی کمی ہو گئی؟ اس سے تو ان کی شان اور بڑھ گئی. لیکن آج ہم میں ان سے کتنے لوگوں کا یہ حوصلہ ہوگا کہ اپنے نوکر کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیں کھانے کے لیے؟ نہیں, وہی پلیٹ استعمال کرنے جس نے نوکر کو کھانا دیا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا تو دین یہ کہتا ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود جو تھے, محمود غزنوی اور ایاز غلام تھا, لیکن جب صف میں کھڑے ہوئے تو دونوں برابر, اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا. اور کیا کریں, یہ کیڑا ہمارے دماغوں سے نہیں نکلتا. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں شان نہیں گھٹی, اگر غلاموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ہماری کیا شان گھٹ جائے گی؟ ہم تو اس کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنی دوستیاں ان غریبوں کے ساتھ کی نہیں, وہی تم اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے, تو بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, اسی طرح ہم نے آزما لیا بعض کو بعض سے. کس کو کس سے آزمایا تھا؟ ان امیروں کی آزمائش ہو گئی ان غریبوں کے ذریعے. کیسے؟ یہ غریب چونکہ ایمان لے آئے تھے, تو اب یہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اب ہم کیسے ایمان لے آئے, ہم کیسے یہ کر رہے ہیں, تمہارے غریب لوگ یہی فتنہ بن گئے نا ان کے لیے, یہی ٹیسٹ بن گئے ان کے لیے, ان کی وجہ سے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی. اب کوئی ایسا ہی ہوگا جو اپنے تکبر کو ایک طرف کرے. اب پتہ چلتا ہے نا کہ کس کے اندر تکبر ہے اور کس کے اندر عاجزی ہے. اب ٹیسٹ ہو گیا تو تکبر کو پیچھے کرے گا, کوئی اپنی ذات کو نیچے کرے گا اور کہے گا مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو حق ہے میں اس کو قبول کروں گا. تو وہی پھر ایمان لا سکتا تھا نا. اور جس کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا, تو وہ تو کبھی نہیں ایمان لے کر آئے گا. تو وہ تو کہے گا میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا, ان کی تو مجلس ہی ایسے لوگوں کی ہوتی, ان کی گیدرنگز میں جا کے دیکھو ہم کیسے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ٹیسٹ ہو گیا. لِيَقُولُ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ ہے وہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہم میں سے, ہمارے درمیان میں سے. بھائی اگر یہ اتنی بڑی چیز ہوتی, یہ دین, یہ ہدایت, یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تو پھر ہم نہ پہلے اس کو پا لیتے, کیا ہمیں نہ پہلے مل جاتی؟ تو ان کو پہلے ملی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. یعنی ہر ایک چیز کو نا اچھی چیز, جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک بڑی چیز اور کوئی بڑی نعمت یا کوئی بڑی چیز وہ میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں. اگر مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ جو انہوں نے بہت باتیں سمجھ لی جو کہ مجھے نہ سمجھ آئی اور ان کو سمجھ آ گئی, ان غریبوں کو, ان غلاموں کو, اتنی بڑا اللہ کا فضل تھا اگر یہ, تو پھر مجھے نہ پہلے مل جاتا. اللہ اکبر. نہیں ان کو لگتا تھا نا کہ اگر ہم نے بھی یہ قبول کر لیا تو سمجھ لیں ہم نے بھی وہی کام کیا جو انہوں نے کیا, تو یہ ٹیسٹ ہو گیا نا ان کے لیے. آپ یہ ایسے سوچیں جیسے کوئی بہت بڑی کسی کی گاڑی ہے یا بہت اونچی کسی کی جاب ہے اور وہ کسی چھوٹی سی نوکری کرنے والے ہدایت یافتہ کو کہے کہ میں اس کو فالو کروں, سارے اور لوگ چھوڑ کے بس یہی رہ گیا. اس قسم کی سوچ ہونا نا اس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. اسی طرح انسان سوچتا ہے فلاں کے ساتھ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا کیا سوچے گا وہ, کیونکہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تو اللہ ٹیسٹ کر لیتا ہے. اس طرح خود ہی تکبر باہر آ جاتا ہے, پتا چل جاتا ہے. اب ویسے ہم کتنا مرضی کہتے ہیں کہ میں بڑی عاجز ہوں, نہیں صلی اللہ علیہ بالشاکرین, کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ کون ہے جو قدردان ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ قدردان ہوتا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ قدردان کون ہے؟ اللہ نے قدردانوں کو ہی پھر اپنا دین دیا نا, انہی کو یہ نعمت دی, انہی کو ہدایت دی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہدایت کی نعمت چاہتے ہیں تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے, قدردان ہونا چاہیے. انہوں نے اپنا اللہ کا دین اپنا لیا, انہوں نے کوئی شکایت نہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, اور یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آئیں تیرے پاس, کون یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں کوئی بڑا سٹیٹس نہیں رکھتے, یہ اے نبی جب آپ کے پاس آئیں تو کیا ہے, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان کو کہیں سلامتی ہو تم پہ, آپ ان کو کہیں. یعنی یہ اتنی پیاری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہے, عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ دیکھو اگر لوگ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے, اے نبی آپ ان کو کہیں تاکہ ان کو فیل ہو, عزت محسوس ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اکرام کیا. اور دیکھیں قرآن میں اس کو درج کر دیا کہ رہتی دنیا تک نہ کوئی ایسا سمجھے کہ ہاں پتہ نہیں اس طرح کوئی لوگوں کو نیچا دیکھے یا ان کو ایسا حقیر سمجھے. ہمیں ایک سبق دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ربکم علی نفسی الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ دی ہے تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. یعنی یہ غریب لوگ یا اس طرح کے لوگ جو فقیر لوگ تھے, مال نہیں تھا کچھ بھی, یہ نہ ہو کہ یہ ڈسہارٹ ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو, یا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم محتاج اور ایسے لوگ ہیں اور ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں, تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. یا ان کو یہ فکر ہو کہ ہم نے پہلے تو کیا کام کیے, اب مسلمان ہو گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا, اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا, اس نے اپنے اوپر لکھ دی ہے. اسے نا تبلیغ کا بھی ایک اصول پتا چلتا ہے کہ جو اسلام کی طرف بڑھتا ہے نا اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں, جو مشکلات برداشت کر رہا ہے اس راستے میں اور اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو خوشخبری دی جائے, اس کو بتایا جائے. کوئی نہیں, اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سخت یعنی ایک مایوسی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا, اللہ کیا ہوگا ہمارا. ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو انسان ہل جاتا ہے اندر سے کہ اللہ ہمارے اندر تو اتنی کمیاں ہیں, ہم کیسے وہاں پہ پار ہوں گے. اس وقت ایسی آیتیں انسان کو تھام لیتی ہیں کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعی ایسی اتنی دلجوئی ہوتی ہے کہ انسان پھر اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. ورنہ تو دیکھیں آپ انسان کو جو جب آخرت کے حالات, قیامت کے دن کے حالات آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس دن کی سختیوں کو سنتے ہیں اور حساب کتاب کی سختی کو سنتے ہیں, تو انسان سوچتا ہے ہم تو کبھی بھی پار نہیں ہو سکتے, ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایسی مایوسی سے تمہیں بچا لیتا کہ نہیں, اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے, تم نہ فکر کرو. ان آیات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کوئی کام ہوتا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اس کے بعد سے کیا ہونے لگا, جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد سے پھر جب صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی کام ہے تو وہ خود اٹھ جاتے تھے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے. تو ان کو, پھٹے کپڑے والوں کو, خستہ حالت والوں کو دیکھ کے کوئی حقیر اور ذلیل نہ سمجھے. بعض اوقات ایسے لباس والے بھی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کے بڑے مقبول ہوتے ہیں. دیکھ لیں اللہ نے کتنی حوصلہ افزائی اور کتنی عزت دی ہے ان کو یہاں پہ. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سے شکستہ حال, غبار آلود لوگ, یعنی مٹی میں اٹے پڑے ہیں, برے حالوں میں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں, اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھے نا کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے, اتنے وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ہاں معیار کوئی دولت ہے, کوئی تمہارا سٹیٹس ہے, اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے. تو انسان اس چیز کو سمجھے نا تو یہ پھر ان چیزوں سے مرعوب ہونا, کسی کی دولت سے, پھر اسی کے کو عزت دینا, پھر اسی کو بہت بڑی چیز سمجھ لینا, ان چیزوں سے نکل آتا ہے, کرائیٹیریا بدل جاتا ہے. پھر وہ لوگ تو کہتے تھے کیا یہ ہی اللہ کے انعام کے مستحق تھے, ہم ساروں کو چھوڑ کے اگر کچھ چیز اچھی دینی تھی تو بھلا اللہ نے ان کو دینی تھی, یہ اس قابل تھے. اب ایسی باتیں سن کے اب سوچیں کہ کیا حال ہو ایک انسان کا, اور کس قدر اس کے دل کو تکلیف ہو. لیکن ہمیشہ جو انبیاء ہوتے تھے نا, ان کے ماننے والے ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جو غریب ہوتے تھے, معاشرے کے پسا کا طبقہ ہوتا تھا. اسی لیے تو ہرقل نے, جو روم کا بادشاہ تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملا تھا تو اس نے مکہ سے یہ ابو سفیان وغیرہ آئے ہوئے تھے, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس نے پوچھا تھا کہ وہ ان کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں. تو ابو سفیان نے بتایا بہت غریب غریب قسم کے لوگ ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہاں جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے شروع میں ان کے اوپر ایمان ایسے ہی لوگ لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا, یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو. اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا تھا جو اس کے عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے, میرے غصے پہ میری رحمت غالب رہے گی. تو اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے کرے گا تو اپنے عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ میرا رحم میرے غضب میرے غصے سے زیادہ بڑا ہوا ہے اور میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ایک بار مٹھیاں بھر کے اپنی مخلوق کو جہنم سے نکالے گا. جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تو کتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹھیاں بھر کے اپنی مخلوق کو جہنم سے نکالے گا. جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہوگا نا, کیونکہ اس نے بھلائی کچھ نہیں کی, اس کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا کیونکہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ بھی تو اس کی رحمت ہے کہ انہ من حامل منکم سوء بجہالت, کہ جو بھی بے شک وہ جس نے عمل کیا تم میں سے برا جہالت کے ساتھ, یعنی پتہ ہی نہیں تھا یا تو کہ یہ عمل برا ہے, یا پھر علماء کہتے ہیں کہ ہر گناہ ہی جہالت ہی ہے, اس لیے کہ انسان جہالت وہ ہے جس میں انسان نتیجے سے بے خبر ہو کے کوئی کام کرے, یعنی اینڈ ریزلٹ کو بھول کے کوئی کام کرے, چاہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ بھی تھا لیکن اس وقت اس کو بھول گیا, تو وہ ہے جہالت. تو ثم تاب من بعده, پھر اس کے بعد توبہ کر لے, وہ اصلاح اور اصلاح بھی کر لے, اس کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے, اور کوئی نیکی کے کام سے رکا ہوا تھا مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کر دے, فانہ غفور رحیم, تو میرا رب بڑا غفور رحیم, بہت بخشنے والا, وہ پچھلے گناہ کو معاف بھی کر دے گا, مہربان بھی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے نا کہ انسان اتنے سالوں بھی گناہ کرتا رہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کئی چیزیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کی ہیں, لیکن جب کبھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا انسان کبھی لالچ میں آ جاتا ہے یا کبھی انسان اسپور آف دا مومنٹ میں, اس وقت آپ کسی مجلس میں بیٹھے ایک دم بس منہ سے کوئی بات نکل گئی, پتہ ہی نہیں چلا کوئی بات ایسی ہو گئی, اس کے بعد پھر انسان سما کا لفظ ہے, سما دیر کے لیے ذرا آتا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا سا جلدی کے لیے ہوتا ہے لیکن دونوں کا ہم ترجمہ پھر ہی کرتے ہیں, لیکن سما تھوڑی دیر کے لیے, یعنی پھر اس کو یاد آ گیا کبھی, مثلا چار سال پہلے یہ بات میں نے کی تھی, اب چار سال گزر گئے مجھے ابھی سے ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ میں نے صحیح نہیں کیا تھا, پھر وہ توبہ کر لے, اس وقت بھی اگر توبہ کرتا ہے, اتنا دیر گزر بھی چکی ہے اب توبہ کرتا ہے, اللہ اکبر, اور اصلاح کر لیتا ہے اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے تو اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دروازہ کھول کے کھڑا ہوا ہے, ہم سوچتے ہیں نا کچھ کرو نہیں کرو توبہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اور ویسے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, نہیں یہ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان گناہ میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا, یعنی ایک دن اس نے سوچا میں واپس پلٹوں, جب وہ واپس پلٹا نا تو تب دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا, اللہ نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں, اب چلے جاؤ دور ہو جاؤ میرے سے, تم اتنی دور چلے گئے تھے اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں, کہتے ہیں نا اب کیا فائدہ, اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ایسے ہم نے محاورے بنائے ہوئے نا, اللہ کہتا ہے نہیں صبح اگر بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتا, پھر بھی جیسے کوئی دروازہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا اور انتظار کر رہے, کہتے اچھا چلو ابھی بھی پلٹ گئے تو آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہے غفور الرحیم ہونا, کہ اس نے اپنی دور کلوز نہیں کی ہے, جس دن بھی تم پلٹ کے آ جاؤ گے, جس دن بھی تم نے ریئلائز کر لیا کہ میں غلط تھی اور تم واپس مڑ آئی, تم اللہ کو وہی غفور الرحیم پاؤ گے, وہی غفور الرحیم پاؤ گے, کسی وقت بھی اس کے دروازے بند نہیں ہوں گے جب تک زندگی کی مہلت ہے, زندگی مہلت ختم ہو جائے پھر وہ الگ بات, پھر نہیں ہے کوئی بخشش, لیکن جتنی دیر زندگی ہے تم توبہ بھی کرو, دو شرطیں ہیں دیکھیں, توبہ بھی کرو اور اصلاح بھی کرو, یعنی اگر حقوق اللہ کے نہیں دیے, مثلا روزے رہ گئے, روزے رکھتے ہی نہیں تھے پہلے تو اب ان روزوں کو پورا کر لو, حج نہیں کیا ہوا ایسے ہی بس کاہلی سستی میں, اب حج کا پروگرام کر لو, اصلاح کرو نا, یعنی یہ نہیں کہ توبہ بس توبہ استغفار توبہ استغفار میں تسبیحاں پڑھ لی توبہ کی بس توبہ ہو گئی, نہیں پھر اصلاح کرو, اصلاح بھی شرط ہے, اور اصلاح کر کے یعنی اب مثلا جیسے زکات نہیں دے رہے تھے بہت عرصے سے, زکات نہیں دی پرانی تو اب دے دو کوئی بات نہیں, اب ادا کر دو, کسی کے حق تمہارے اوپر ہے تو اب ادا کر دو اس کا, یہ اصلاح ہے, یعنی اس کو اب صحیح کرنے کی کوشش کرے نا, اب اگر حقوق اللہ میں سے کوئی چیز آپ نے کمی کی ہوئی تو اس کو کمپنسیٹ کریں, اگر حقوق العباد میں سے کی گئی ہے, کسی کے مثلا مال پہ قبضہ کر لیا تھا, کسی کی بےزتی کر دی, کسی کو گالی دے دی, کسی اور طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچا دی, ہرٹ کر دیا تھا, اس سے معافی مانگ لی, اور اگر وہ مر گیا ہوا ہے یا ایسی جگہ چلا گیا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ بندہ اس وقت, تو اللہ سے دعائیں مغفرت مانگ لیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اور اس کے لیے دعا کرتے رہے اچھے مقام کی, اور اپنے لیے معافی مانگتے رہے, پھر بھی یہ تو کبھی بھی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ بس اللہ غفور رحیم ہے, بس وہ میں کچھ کروں نہیں کروں, میں نے تو نہیں کچھ ہلنا, لیکن وہ معاف کرتا جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ دو شرائط پوری کریں گے تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے, تب جا کے پائیں گے, بغیر کچھ کیے ہوئے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے کام بھی نہ چھوڑیں جو ہم کر رہے ہیں, جو گناہ ہے وہ بھی کرتے جائیں, تو اس کے اوپر تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم گناہ بھی کرتے جاؤ اللہ غفور رحیم نہ خود ہی تمہارے گناہ مٹاتا جائے گا. نہیں, تم بھی تو تمہارے اندر کوئی انٹینشن تو نہیں چاہیے کہ اللہ سوری میں نے غلط کیا ہے نا. اب سوری بچہ آپ سے کہے نا اور بس آپ کہیں کہ ماں ہے تو بس یہ تو خود ہی معاف کرتی ہی جائے گی, یہ بات نہیں ہے. ایک انسان کے اندر ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, تو اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. اور ہر گناہ معاف کر دیتا ہے وہ, ہر گناہ, توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, یعنی شرک تک بھی جب معاف ہو سکتا تو باقی تو گناہ اس سے کم درجے کے ہی ہیں نا. تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے, یا ہم ہر گناہ کے لیے جو ہماری زندگی میں ہم سے ہو گیا, چاہے زبان سے ہوا, آنکھوں سے ہوا, کانوں سے ہوا, ہاتھوں پیروں سے ہوا, اللہ ہم سارے گناہوں کے اوپر تیرے آگے شرمندگی اور توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے انسان اس کے اوپر معافی مانگے. اور جو بھول گئے اللہ, وہ بھی مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ کوئی گناہ تو مجھے یاد ہے, اللہ جو گناہ مجھے نہیں یاد تو ان کے اوپر بھی معاف کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا, جیسے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا راستہ واضح کر دیا نا, اسی طرح اللہ نے مجرموں کا راستہ بھی واضح کر دیا تاکہ تم اس راستے سے بچ جاؤ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں آیتوں کو, کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ تم اس راستے سے, مجرموں کے راستے سے دور رہنا اور حق کے راستے پہ رہنا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین. تلاوت سنیں.
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين